सिलसिला आपको पसंद आएगा।
फातिमा जहरा के जो हर कौल पे कुर्बान है, फातिमा जहरा के जो हर कौल पे कुर्बान है, फातिमा जहरा का ये पैगाम है, नेक वो औरत है जिसको नेकियों से काम है, सर से लेकर पैर तक मजहब का जेवर चाहिए, हाथ में भी दामन साकी कौसर चाहिए, ये वो दामन है कि जिस दामन पे दिल कुर्बान हो, दिल में हो इश्के नबी और हाथ में कुरान हो, लाज आंखों में वफा का हार होना चाहिए, जिसमें हो ईमान वो सिंगार होना चाहिए, पंजतन से मुर्तुजा से आत्मा से प्यार हो, जन्नती औरत वही है जो बदी से दूर हो, उसके चेहरे पे सदाकत का हमेशा नूर हो, नूर ये वो नूर है अहले शरीयत की दलील, आज भी हमको सबक देता है कुरान जलील, शरा की चादर हो तन पे बस इबादत है यही, हाथ में मेहंदी रची हो फातिमा के नाम की, राबिया बसरी का ये ऐलान है फरमान है, फातिमा जहरा के जो हर कौल पे कुर्बान है, फातिमा जहरा के जो हर कौल पे कुर्बान है,
अजीज सामीन, हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत और योम ख़वातीन की तकरीब के मौके पर आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने ईरानी ख़वातीन के मुख्तलिफ तबकों से मुलाकात की। इस मुलाकात के आगाज में रहबर इनकलाब इस्लामी ने तमाम ख़वातीन को इस बाबरकत दिन की मुबारकबाद पेश करते हुए फरमाया कि योम विलादत हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा का मौका मुआशरे में ख़वातीन के आला मकाम बिलखसूस इस्लामी फिक्र में ख़वातीन के अहम किरदार पर एक ताज़ा नज़र डालने का बेहतरीन मौका है। रहबर इनकलाब इस्लामी ने इन अय्याम को हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के मकाम मंजिलत की मारफत और मुआशरे की नौजवान नस्लों से उनका तारुफ करवाने का एक गैर मामूली मौका भी करार दिया और फरमाया, ये अजीम उलमरतबत खातून तख्लीक के अजायबात में से एक है और जिंदगी के तमाम पहलुओं में मुस्लिम खवातीन के लिए एक आला अरफा रोल मॉडल है। आपने फरमाया, हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये अजीम शख्सियत, ये नौजवान खातून आलम खिलकत के मुहैरुल उकूल हकायक में से एक हैं। अगर इंसान हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के तमाम वजूदी पहलुओं को नज़र में रखे और देखे तो उसे यकीन आ जाएगा कि ये आफरीनिश की एक हैरत अंगेज हकीकत है। वो इस तरह की हस्ती हैं, एक नौजवान लड़की जो अपनी नौजवानी में ही एक रवायत के मुताबिक वो 18 साल की उम्र में शहीद हुई हैं। बहरहाल इस अजीम शख्सियत के बारे में पैगम्बर इस्लाम या दूसरों ने जो कुछ भी कहा है वो एक 18 साल की लड़की से मुतालिक है। मानवी लिहाज से और मलकूती और जबरूती तशख्स के मर्तबे के लिहाज से एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाए कि उसका गजब खुदा के गजब का सबब बन जाए, उसकी खुशी खुदा की खुशी का बाइस बन जाए। इस रवायत को शियों ने भी नकल किया है और अहले सुन्नत ने भी नकल किया है। शिया किताबों की रवायत में इस तरह आया है, इन्नल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बे फ़ातिमा वयरज़ा लिरज़ाहा, یہ ہماری کتابوں کی عبارت ہے، اہل سنت علماء کی کتابوں میں بھی یہی روایت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے خود پیغمبر اکرم کے خطاب کی صورت میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، یا فاطمہ تو ان اللہ لیغضب لغضبک ویرضا لرضاک، اے فاطمہ تمہاری خوشی سے خدا خوش ہوتا ہے اور تمہارے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ یہ بہت عجیب چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بلند مرتبہ انسان جہاں خدا غضبناک ہوتا ہے وہ بھی غضبناک ہوتا ہے، نہیں، اس کے برخلاف ہے، جب بھی وہ غضبناک ہوتا ہے اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے۔ آپ شہزادی کائنات کی عظمت کو دیکھیے۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
یا فاطمہ،
اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ۔
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ، کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
رہبر انقلاب اسلامی کے بقول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عالم وجود کی حیرت انگیز حقیقت اور خواتین کی برترین آئیڈیل ہیں۔ آپ سختیوں میں پیغمبر کی غمگسار، جہاد میں امیر المومنین اسلام کی ہمراہ، عبادت میں فرشتوں کی آنکھیں چکا چوند کر دینے والی اور سیاست میں فصیح و بلیغ اور آتشی خطبے دینے والی تھی۔ آپ کے خطبوں میں چاہے وہ جو انہوں نے مسجد میں دیے مہاجرین و انصار کے سامنے اور چاہے وہ جو آپ نے مدینے کی خواتین کے درمیان دیے، سیاست بھی ہے، معرفت بھی ہے، شکوہ بھی ہے، منقبت بھی ہے، ہر چیز ہے، ایک غیر معمولی چیز ہے اور وہ بھی بہترین اور اعلیٰ الفاظ میں۔ نہج البلاغہ کے خطبوں کی طرح وہ امام حسن علیہ السلام کی پرورش کرنے والی ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام کی پرورش کرنے والی ہیں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تربیت کرنے والی ہیں۔ دیکھیے، جب یہ خصوصیات ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہوتی ہیں تو واقعی انسان کے سامنے دنیا کی ایک حیرت انگیز حقیقت آ جاتی ہے۔ آپ کا بچپن آئیڈیل ہے، آپ کی نوجوانی آئیڈیل ہے، آپ کی شادی آئیڈیل ہے، آپ کی زندگی کی سیرت آئیڈیل ہے، یہ سب برترین نمونہائے عمل ہیں جو مسلمان خاتون کی بالاترین حد کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ عروج ہے، اسلام مسلمان خواتین کو، تمام خواتین کو اس اوج کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سبھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس سمت میں بڑھ تو سکتے ہی ہیں۔ ساتھ ہی یہ مسلمان عورت کے آئیڈیل کے بارے میں سب سے خوبصورت، سب سے مناسب اور سب سے نمایاں بات ہے، جسے یہاں موجود بعض خواتین نے تیسرے آئیڈیل کا نام دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک آئیڈیل ہیں، تو یہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ باتیں تھیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس خطاب میں فرمایا کہ جہاں تک عورت کے مسئلے کی بات ہے تو آج دنیا میں خواتین کا مسئلہ مختلف پہلوؤں سے درپیش ہے۔ دنیا کے ہر گوشہ و کنار میں ہر گروہ اپنے ایک خاص محرک اور ایک خاص مقصد کے تحت عورت کے مسئلے کے بارے میں بولتا اور بات کرتا ہے۔ دنیا کے سرمایہ دار اور دنیا کے سیاستداں، وہ سیاستداں بھی انہی سرمایہ داروں کے کاسہ لیسی کرتے ہیں۔ طرز زندگی کے تمام مسائل کی طرح عورت کے اس مسئلے میں بھی مداخلت کرتے ہیں۔ دنیا کے سیاستداں اور سرمایہ دار جو دنیا میں سامراج کی جڑ رہے ہیں، انسان کی طرز زندگی سے متعلق تمام مسائل میں مداخلت کرتے ہیں۔ ان کے پاس میڈیا بھی ہے، ان کے پاس دنیا کے سب سے بااثر ذرائع ابلاغ ہیں، اور وہ میڈیا کی زبان بھی جانتے ہیں۔ ان کا محرک عورت کے مسئلے میں دنیا کے سرمایہ داروں اور سامراجیوں کی مداخلت کا محرک کوئی فکری اور فلسفیانہ نظریہ نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں عورت کے سلسلے میں کوئی فلسفیانہ نظریہ ہے اور وہ اس کی ترویج کرنا چاہتے ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک انسانی احساس اور جذبہ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہوں کہ بعض مسائل میں دنیا میں عورت کمزور واقع ہوئی ہے اور وہ اس کی حمایت کرنا چاہتے ہوں، ان کے انسانی جذبات جوش میں آ گئے ہوں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک سماجی اور انسانی فریضے کی ادائیگی بھی نہیں ہے، یہ سب سیاستدانوں اور سرمایہ داروں کی مداخلت کے محرک نہیں ہیں۔ تو پھر محرک کیا ہے؟ محرک سیاسی و سامراجی مداخلت ہے، وہ اس مسئلے میں شامل ہوتے ہیں تاکہ ان کی مزید مداخلت، مزید اثر و رسوخ اور ان کے نفوذ کے دائرے کی مزید توسیع کی تمہید رہے، بہانہ رہے۔ وہ اس مجرمانہ محرک کو، شرنگیز محرک کو بظاہر ایک فلسفیانہ لبادے میں، بظاہر ایک فکری آڑ میں اور بظاہر ایک انسان دوستانہ جذبے کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ یہ مغرب والوں کا جھوٹ ہے، یہ مغربی سرمایہ داروں کا جھوٹ ہے جو آج دنیا پر مسلط ہے۔ یہ جھوٹ مختلف معاملوں میں دیکھا گیا ہے۔ اسی جھوٹ کو، اسی دروغ گوئی کو، اسی ریاکاری کو ہم نے مختلف مسائل میں مغرب کے سیاستدانوں اور ماہرین اقتصاد کی کارکردگی میں دیکھا ہے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ قریب ایک صدی پہلے مثال کے طور پر انہوں نے عورت کی آزادی اور عورت کی مالی خود مختاری کی بات اٹھائی کہ عورت مالی اعتبار سے خود مختار ہونی چاہیے یا اسے آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اس کا ظاہر تو اچھا تھا، لیکن اس کا باطن کیا تھا؟ اس کا باطن یہ تھا کہ ان کے کارخانوں کو مزدور کی ضرورت تھی، مرد مزدور کافی نہیں تھے، وہ عورتوں کو مزدوری کے لیے لانا چاہتے تھے اور وہ بھی مردوں سے کم اجرت پر۔ یہ اس کا باطن تھا۔ یہ چیز زیادہ تر یورپ میں اور مغرب میں انجام پائی، یہ صرف امریکہ سے مختص نہیں تھی۔ اس حقیقت کو انہوں نے ایک انسان دوستانہ ظاہر کی آڑ میں چھپایا، اس نام سے کہ عورت کی مالی خود مختاری ہونی چاہیے، اسے آزادی حاصل ہونی چاہیے، وہ گھر سے باہر نکل سکے، کام کر سکے۔ انسانیت نے وہاں بھی اس جھوٹ کو دیکھا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول اس کی ایک دوسری مثال، البتہ اس کا عورت کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، امریکہ میں غلاموں کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں سن 1860 کے آس پاس امریکیوں نے ابراہم لنکن کے توسط سے، جو اس وقت امریکہ کے صدر اور ریپبلکن پارٹی کے رہنما تھے، غلاموں کی آزادی کا نعرہ لگایا۔ معاملے کا ظاہری رخ یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد ہونا چاہیے، وہ اس معاملے میں مدد بھی کرتے تھے اور غلاموں کو اسمگلنگ کر کے جنوبی امریکہ سے شمالی امریکہ کی طرف لے جاتے تھے، کیونکہ شمال اور جنوب کے درمیان جنگ تھی۔ لیکن معاملے کا حقیقی رخ یہ نہیں تھا، معاملے کی باطنی حقیقت یہ تھی کہ جنوب والے زراعت کے کام میں تسلط رکھتے تھے، وہاں زرعی زمینیں تھیں اور ان زمینوں میں غلام مفت میں کام کرتے تھے، وہ غلام تھے، بس زندہ رہنے کی تنخواہ ملتی تھی۔ شمال والوں نے حال ہی میں صنعت تک رسائی حاصل کی تھی اور انہیں مزدوروں کی ضرورت تھی، ان کے پاس اپنی ضرورت بھر کے مزدور نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان غلاموں کو مزدور کی حیثیت سے اپنے کارخانوں میں استعمال کریں۔ اس کا راستہ یہ تھا کہ ان سے کہیں تم آزاد ہو، یہاں آؤ اور کارخانوں میں کام کرو۔ در حقیقت ان لوگوں نے انہیں کھیتوں کے غلام سے کارخانوں کے غلام میں بدل دیا۔ اصل بات یہ تھی، یہ مغرب والوں کا جھوٹ ہے۔
شہادت ہو جن کی، کب ڈرتے ہیں زندانوں سے، شبیر کے ماتم داروں سے، کیا کوئی آنکھ ملائے گا، ملائے گا، جس قوم کا رہبر زندہ ہو کو کون مٹائے۔ فاصلے مٹ جائیں گی اس قوم سے جو ٹکرائے گا ٹکرائے گا
رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں آج بھی ایسا ہی ہے. عورت کے سلسلے میں اس وقت دنیا میں جو ہنگامہ بپا ہے، فیمنزم یا تانیسیت کا مسئلہ، عورت کے حقوق کا مسئلہ، خواتین کی آزادی اور ان کے حقوق کا مسئلہ، یہ سب ظاہری پہلو ہیں. ان کے پیچھے بہت سی پالیسیاں ہیں، خطرناک محرکات ہیں. یہ محرکات کیا ہیں؟ بعض کے بارے میں تو آج ہم جانتے ہیں، بعض کے بارے میں آگے چل کر جانیں گے، یہ بعد میں منکشف ہوں گے. لیکن بہرحال یہ انسانی محرکات نہیں ہیں، یہ جھوٹ اور عدم صداقت آج بھی موجود ہے. محرکات صرف سیاسی ہیں، صرف سامراجی ہیں، نفوذ کا ذریعہ ہیں. ہم دنیا میں اس طرح کی ایک اور صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ عورت کے اہم مسئلے میں بات کرتے ہیں لیکن ان میں اس سلسلے میں صداقت نہیں ہے. ہم مسلمان کی حیثیت سے عورت کے مسئلے کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے اور منطق پیش کرنا چاہتے ہیں. اپنے درمیان اس منطق کو رائج کرنا، اس منطق کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آج یہ کام انجام پانا چاہیے. البتہ انقلاب کے آغاز سے ہی اسے انجام پانا چاہیے تھا اور بڑی حد تک کام ہوا بھی، لیکن کام پورا ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. میں اس سلسلے میں کچھ نکات عرض کرنا چاہتا ہوں. زوجیت عورت کے سلسلے میں اسلام کے منشور اور نظریے کا پہلا موضوع ہے. اگر ہم اسلام کے نظریے کے مطابق عورت کے سلسلے میں ایک منشور تیار کرنا چاہیں جس میں مختلف شقے ہوں، تو میرے خیال میں اس منشور میں جو سب سے پہلا موضوع آنا چاہیے وہ زوجیت کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زن و مرد ایک دوسرے کا جوڑا ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں. عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے خلق ہوئے ہیں. یہ بات قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. یہ خطاب جعل لکم تمہارے لیے قرار دیا مردوں سے نہیں ہے، انسان سے خطاب ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد. اے افراد بشر، خدا نے خود تمہاری جن سے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، قرار دیا ہے. زوج صرف مرد کو نہیں کہا جاتا، یہ لفظ مرد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور عورت کے لیے بھی. میں نے اس کے لیے آیت بھی نوٹ کی ہے جس آیت میں زوج عورت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وہ آیت یا آدم اسکن انتا و زوج کل جنہ. یہاں پر لفظ زوج بیوی اور عورت کے معنی میں ہے. ایک دوسری جگہ پر قرآن کریم میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یہاں پر لفظ زوج مرد کے لیے استعمال ہوا ہے، بنابراین ہم نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا ہے. البتہ یہ انسان سے بھی مختص نہیں ہے، یہ بات میں نے بحث کے ذیل میں کہہ دی ہے، اور جو اس طرح کے کاموں کے اہل ہیں وہ اس پر کام کریں. سامعین، رہبر انقلاب اسلامی کے بقول زوجیت اسلام کی نظر میں تاریخ کے جاری رہنے کا سبب ہے. اسلام میں اسلام کے نظریے کی بنا پر آفرینش، تاریخ انسانیت اور تاریخ عالم کی بنیاد ہم آہنگی، ہمراہی، ازدواج اور رشتے پر مبنی ہے. اس چیز کے بالکل برخلاف جو ہیگل اور مارکس وغیرہ کے جدلیات میں ہے، جس کے مطابق دنیا کی بنیاد تضاد پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز وجود میں آتی ہے، اس کی ضد بھی وجود میں آ جاتی ہے۔ اس تضاد سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے اور پھر اس کی بھی ضد وجود میں آتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تاریخ اس طرح آگے بڑھتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کوئی چیز وجود میں آتی ہے، پھر کوئی چیز اس کی ہمراہی اور اتحاد کے لیے وجود میں آتی ہے، اور ان دونوں کی ہمراہی سے، ان دونوں کے اتحاد سے، ان دونوں کی زوجیت سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے، اور تاریخ اس طرح آگے بڑھتی ہے۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سلسلے میں اس کے اہل افراد سوچیں، کام کریں، ایک سرا پکڑیں اور آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ گھرانہ الہی سنت اور ایرانی قوم کی ثقافت طاقت کی ایک نشانی ہے۔ تو انسان کے سلسلے میں خداوند عالم نے عورت اور مرد کو جوڑا بنایا، یعنی ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے زوجیت کے معنی۔ زوجیت کا لازمہ یہ ہے کہ ایک اکائی تشکیل پائے، ورنہ جوڑا نہیں ہے۔ اگر دو اکائیاں ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، ایک دوسرے سے متحد اور منسلک ہو گئیں، تو ایک تیسری اکائی وجود میں آتی ہے، جو گھرانہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھرانے کے سلسلے میں اسلام کی فکری بنیاد اس طرح کی ہے۔ گھرانہ ایک الہی سنت ہے، آفرینش کی ایک سنت ہے۔ یہ کہ ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کی احوال پرسی کریں، یا احوال پرسی سے بڑھ کر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جائیں، تو یہ زوجیت نہیں ہے۔ زوجیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تیسری اکائی کی تشکیل، گھرانے کی تشکیل۔ زوجیت کا مطلب یہ ہے۔ البتہ گھرانے پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے، اور الحمدللہ ایران میں بھی روایتی ایرانی گھرانہ ایرانی قوم کی ثقافتی طاقت و گہرائی ایک اہم علامت ہے۔ بنابنی اسلامی منشور کی پہلی شق گھرانے کی تشکیل، زوجیت کے مسئلے اور زن و مرد کے ایک دوسرے کی تکمیل کرنے کے مسئلے سے عبارت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول، حیات طیبہ تک پہنچنے میں زن و مرد کے درمیان کوئی فرق نہ ہونا اسلام کے منشور کا دوسرا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ ایک جوڑا، یہ دو فرد، یہ زن و مرد حیات طیبہ تک پہنچنے کے لیے، جو انسان کی خلقت کا ہدف ہے، ایک دوسرے سے کوئی فرق نہیں رکھتے۔ ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے برتر نہیں ہے، البتہ انسان ایک طرح کے نہیں ہیں۔ خواتین کے درمیان، مردوں کے درمیان بعض لوگوں میں زیادہ توانائیاں ہوتی ہیں، بعض توانائی کے لحاظ سے کمتر ہوتے ہیں، لیکن عورت اور مرد کے درمیان عورت کی حیثیت سے اور مرد کی حیثیت سے حیات طیبہ تک پہنچنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات بھی قرآن کریم میں موجود ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ عورت اور مرد اگر نیک عمل کرے اور ایمان رکھتے ہوں تو وہ یکساں ہیں، یہ سورہ نحل میں آیا ہے، یا سورہ احزاب کی آیت کریمہ میں، جسے میں کئی بار خواتین کے مجمع میں پڑھ چکا ہوں، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ عورت اور مرد کے درمیان 10 خصوصیات ہیں، خدا کی سمت، حیات طیبہ کی سمت، معنوی سفر میں، عالم ملکوت میں، اور توحید کے اعلیٰ معنوی و روحانی عالم میں، انسانی عروج کی سمت آگے بڑھنے میں زن و مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بنیادی اصول ہے جو اس منشور میں شامل کیا جانا چاہیے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی کے مطابق مختلف میدانوں میں پہنچنے کے لیے ضروری فکری اور روحانی توانائیاں منشور کا تیسرا موضوع ہے۔ اگلا موضوع یہ ہے کہ اگرچہ جسمانی لحاظ سے عورت اور مرد کا ظاہر مختلف ہے، اس کا قد زیادہ بلند ہے، آواز زیادہ موٹی ہے، لیکن فکری اور روحانی توانائیوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے دونوں ہی جنسوں میں بے انتہا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اور اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی علم میں مرد اور عورت مقابلہ آرائی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد عورتوں سے زیادہ عالم ہو، نہیں، عظیم بڑے مرتبے والی علمی لحاظ سے نمایاں مقام کی حامل خواتین تاریخ میں رہی ہیں، البتہ آج سینکڑوں گنا زیادہ ہیں۔ یونیورسٹیوں میں بھی اور اعلیٰ دینی تعلیمی مراکز میں بھی علم کے لحاظ سے، فن و ہنر کے لحاظ سے، فکری و عملی جدت ترازی کے لحاظ سے، سماجی فکری اور سیاسی اثر ڈالنے کے لحاظ سے، معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے یہ صلاحیتیں دونوں جنسوں میں، عورت میں اور مرد میں پائی جاتی ہیں، لہذا عورت ان میدانوں میں اتر سکتی ہے اور بعض مواقع پر اسے اترنا ہی چاہیے۔ بعض جگہوں پر ضروری اور واجب ہے کہ عورت ان میدانوں میں آئے، سیاست میں، معیشت میں، بین الاقوامی مسائل میں، علمی مسائل میں، ثقافتی اور ہنری مسائل میں، ہر جگہ۔ تو یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جو خواتین سے متعلق اسلامی منشور میں یقینی طور پر پایا جاتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے آخر میں فرمایا کہ کچھ جملے خطے کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ خطے میں اس حرکت کی وجہ سے جو شام میں ہوئی، اور ان جرائم کی وجہ سے جو صہیونی حکومت کر رہی ہے، اور ان جرائم کی وجہ سے جو امریکہ کر رہا ہے، اور بعض دوسروں نے جو مدد کی ہے، اس کی وجہ سے یہ سوچ لیا کہ مزاحمت کا کام تمام ہو گیا ہے، یہ سخت غلط فہمی میں ہیں۔ سید حسن نصر اللہ کی روح زندہ ہے، یحییٰ سنوار کی روح زندہ ہے، شہادت نے انہیں میدان وجود سے باہر نہیں نکالا ہے، ان کا جسم گیا ہے، ان کی روح باقی ہے، ان کی سوچ باقی ہے، ان کی راہ جاری ہے۔ آپ دیکھیے کہ غزہ پر روزانہ حملے ہو رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں روزانہ، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، پھر بھی مزاحمت کر رہے ہیں۔ لبنان مزاحمت کر رہا ہے، البتہ صہیونی حکومت بظام خود اپنے آپ کو شام کے راستے سے حزب اللہ کی فورسز کو گھیرنے اور انہیں جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تیاری کر رہی ہے، لیکن جو جڑ سے اکھڑے گا وہ اسرائیل ہے۔ ہم فلسطین کے مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حزب اللہ کے مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں، ہم ان کی ہر ممکن مدد کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ وہ دن دیکھیں گے جب ان کا خبیث دشمن ان کے پیر تلے روندا جا رہا ہوگا۔ سامعین، یاد رہے کہ اس ملاقات کے آغاز میں خواتین اور لڑکیوں کے مختلف میدانوں میں سرگرم 6 خاتون کارکنوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسی طرح حزب اللہ لبنان کے رکن 2 شہیدوں کی والدہ محترمہ عائدہ سرور نے مزاحمتی محاذ کی خواتین کی نمائندگی میں مزاحمت کے جاری رہنے اور فتح یاب ہونے کے سلسلے میں بھی گفتگو کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ کوئی چادر بھی اس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی۔
چادر فاطمہ کی ہے۔
पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती।
पुरानी क्यों नहीं हो सकती, शुरू से पेश कर रहा हूं।
किया जब आदमो हव्वा को पैदा रब्बे आलम ने, तो चाहा अक्त अपना हजरते हव्वा से आदम ने, बहुकमे की बुरिया हव्वा को हूरों ने सजाया था, बड़ी खूबी से जन्नत में उन्हें दुल्हन बनाया था, जरूरत पेश आई उस घड़ी हव्वा को चादर की, तो ये चादर बनी मर्जी से फिर खल्लाके अकबर की, बनाया नूर के धागों से इसको दस्ते कुदरत ने, संवारा हुक्मे रब से फिर इसे पूरा ने जन्नत ने, रंगा फिर रंगे असमत में फरिश्तों की जमात ने, छपाई की बनाए हाशिए खुद दस्ते कुदरत ने, बनाई बेल सब्रो जब्त की इसके किनारों पर, मुजयन किसको फरमाया गया रब के इशारों पर, रजाए किबुरिया की मस्त खुशबू में बसाया था, मोहब्बत की कशिश के नूर का गोटा लगाया था, कि इस चादर के हर एक तार में कुछ ऐसी ताबानी, इस चादर के हर एक तार में कुछ ऐसी ताबानी, इस चादर के हर एक तार में कुछ ऐसी ताबानी, फरिश्ते देख कर हैरान थे इसकी नूर अफशानी, फरिश्ते देख कर हैरान थे इसकी नूर अफशानी, फरिश्ते देख कर हैरान थे इसकी नूर अफशानी। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती,
कोई चादर भी इस चादर की सानी हो नहीं सकती,
कोई चादर भी इस चादर की सानी हो नहीं सकती,
कोई चादर भी इस चादर की सानी हो नहीं सकती,
ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती।
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے جاری، غزہ کے شہری دفاع کے مرکز پر دوبارہ بمباری۔ تل ابیب اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں یمنی فوج کے ڈرون اور میزائل حملے، لاکھوں صہیونی پناہ گاہوں کی جانب بھاگنے پر مجبور۔ میزائل پروگرام کے سبب ہم پر عائد امریکی پابندیوں کا کوئی جواز نہیں، پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کا بیان۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی کا حکومت کی پالیسیوں پر شدید حملہ۔ اور ایرانی فلم در آغوش درخت نے ہندوستان میں منعقدہ بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں بہترین فلم کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے شہری دفاع کے مرکز پر بمباری کی ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونیوں نے اس فلسطینی ادارے کے ایک مرکز کو دوسری بار نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے شہری دفاع کے مرکز پر بمباری میں اس مرکز کے ایک کارکن سمیت 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غزہ پٹی میں انڈونیشیا اسپتال کے عملے اور مریضوں کو اس اسپتال سے باہر نکال دیا ہے، اور کمال ادوان اسپتال کو بھی پوری طرح تباہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں کی تازہ جارحیت میں غزہ میں کم سے کم 40 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 90 بیمار نہایت مشکل حالات میں کمال ادوان اسپتال میں داخل ہیں۔ غاصب صہیونی فوجی اس اسپتال تک خوراک اور ادویات پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ دریاں اسنا انروا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں ہر گھنٹے ایک بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ صہیونی حکومت نے مقبوضہ زمینوں پر ہنگامی حالت کا نفاذ 1 سال کے لیے بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی ٹی وی کے چینل 13 نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ زمینوں پر ہنگامی حالت کی مدت 2025 تک کے لیے بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ ہنگامی حالت کو غزہ میں جنگ جاری رہنے کی بنا پر بڑھایا گیا ہے۔ نسل کش اسرائیلی حکومت 7 اکتوبر سن 2023 سے امریکہ اور بعض دیگر مغربی ممالک کی حمایت سے غزہ پٹی اور غرب اردن میں بڑے پیمانے پر نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے اداروں کی خاموشی کی بنا پر ناجائز صہیونی حکومت کی جنگی مشینری فلسطینی خواتین اور بچوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ یمنی فوج نے تل ابیب سمیت مختلف اسرائیلی ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق یمنی فوج نے تل ابیب سمیت مختلف علاقوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی یمن سے کیے جانے والے میزائل حملے کی تصدیق کی ہے۔ یمن سے میزائل فائر کیے جانے کی وجہ سے خطرے کے سائرن بج اٹھے، جس کے نتیجے میں 20 لاکھ صہیونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے وقت بہت سے صہیونی زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی میڈیا نے خبر دی ہے کہ یمن سے میزائل داغے جانے کے بعد بن گوریون ایئرپورٹ کی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ دریا اسنا یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ سرزمین فلسطین کے مظلوم عوام اور مجاہدین کی حمایت اور ان کے خلاف غزہ میں جاری صہیونی حکومت کے مظالم کے جواب میں مقبوضہ فلسطین کے علاقے اسقلان میں صہیونی حکومت کے ایک فوجی ٹھکانے کو یافا ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے واضح کیا کہ پہلی کارروائی میں مقبوضہ اسقلان جبکہ دوسری کارروائی میں مقبوضہ یافا علاقے میں اسرائیلی حکومت کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں یمن کی انتقامی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ مہینوں میں غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کی مزاحمت کی حمایت اور طوفان الاقصی آپریشن کے فریم ورک میں یمنی فوج نے بحرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں متعدد صہیونی بحری جہازوں یا مقبوضہ علاقوں کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں دنیا کے مختلف ملکوں بشمول یورپ اور امریکہ میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اٹلی کے شہر میلان میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر مظلوم فلسطینیوں خاص طور سے غزہ کے باشندوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اطالوی مظاہرین نے ساتھ ہی نہتے اور مظلوم فلسطینی شہریوں پر غاصب اسرائیل کے وحشیانہ مظالم کی مذمت کی۔ ان مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا۔ یورپ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بھی ایکس سوشل نیٹ ورک پر تصاویر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ناروے کے شہر کرسٹیانسانڈ میں فلسطینی حامی کارکنوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کے فلسطینی بچوں کا اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں قتل عام کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر کے عوام نے بھی فلسطینی پرچم ہاتھوں میں لے کر فلسطین کی آزادی کے نعرے لگائے اور غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں نہتے شہریوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر القدس نیوز چینل نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر تصاویر شائع کر کے خبر دی ہے کہ فلسطین کے حامیوں نے سویڈن کے شہر اپسالا میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں غزہ میں قتل عام ہونے والے فلسطینی بچوں کی یاد میں ایک مظاہرہ کیا۔ شدید برف باری کے باوجود سویڈن کے عوام فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے اور کفن پوش بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیل مخالف مظاہرے کیے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں بھی فلسطین کے حامیوں نے ایک مظاہرہ کیا اور صہیونی حکومت کو ہتھیار بھیجنے اور غزہ کی پٹی میں نسل کشی کی جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے عوام نے بھی مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ میں شہریوں کے خلاف اسرائیلی بربریت اور ان کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ترکی کے شہر استنبول میں بھی فلسطین بالخصوص غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں ایک زبردست ریلی نکالی گئی۔ اسرائیلی کے شرکا نے عالمی برادری سے غزہ کی پٹی میں نسل کشی کے خاتمے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مراکش کے دارالحکومت رباط کے عوام نے بھی صہیونیوں کے ہاتھوں مجرمانہ نسل کشی کے خلاف غزہ کے عوام کی استقامت کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ میزائل پروگرام کے سبب ہم پر عائد امریکی پابندیوں کا کوئی جواز نہیں ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے میزائل پروگرام پر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں پر اظہار مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے جو ہم پر پابندیاں عائد کی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان قطعی طور پر کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا کہ اس کا ایٹمی پروگرام جارحیت کا شکار ہو جائے۔ اس کا مقصد صرف پاکستان کی دفاعی قوت میں اضافہ کرنا ہے، یعنی اگر پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہم اس کا دفاع کر سکیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے دفتر خارجہ نے اس معاملے میں بھرپور جواب دیا ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ یہ پروگرام نہ میرا ہے نہ کسی پارٹی کا، یہ 24 کروڑ عوام کا پروگرام ہے جو انہیں بہت عزیز ہے۔ اس پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اس معاملے میں پوری قوم متحد ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اس کا دوست ملک ہے، لیکن پاکستان کے عوام اور سیاسی و مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، بلکہ وہ دوستی کے لبادے میں پاکستان سے دشمنی کر رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی بھی شعبے میں ترقی کرے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں راستوں کی بندش سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں، جس کی وجہ سے احتجاجی مظاہرین کا دھرنا جاری ہے۔ لوئر کرم ضلع میں گزشتہ 2.5 ماہ سے سڑکیں اور ٹرانسپورٹ بند ہے۔ علاقے میں ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کی قلت برقرار ہے اور راستوں کی بندش سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں، جبکہ شہریوں کی جانب سے شدید سرد موسم میں بھی 5 دن سے دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین نے کشیدگی پر فوری قابو پانے اور حالات معمول پر لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب کرم میں 77ویں دن کشیدگی برقرار ہے اور صورتحال معمول پر نہیں آ سکی ہے۔ صدر ٹریڈ یونین پارا چنار حاجی امداد کے مطابق مین شاہراہ اور افغان سرحد سمیت تمام راستے بند ہیں، جبکہ خوراک اور روزمرہ استعمال کی اشیاء ختم ہونے کے باعث بازار بند ہیں۔ ریسٹورینٹ اور تندور سمیت دیگر دکانوں کی بندش سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ پیر کے روز خیبر پختونخوا حکومت نے کرم کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے ریلیف ایمرجنسی کی منظوری دی تھی اور زمینی راستے کی بحالی کے لیے اسپیشل پولیس فورس بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ پیر کو وزیر اعلی علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ صوبائی کابینہ کے اجلاس کے دوران منافرت پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ایف آئی اے کے ذریعے نشاندہی کی جائے گی اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے نے طالبان انتظامیہ کی وزارت خارجہ کے سرپرست سے ملاقات کی ہے۔ ارنا کے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے، جو افغانستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کم کرنے کے مقصد سے کابل کے دورے پر ہیں، افغانستان کی طالبان حکومت کے حکام سے ملاقات میں سیاسی، سیکورٹی اور اقتصادی شعبوں میں تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ خبروں کے مطابق محمد صادق خان نے آج منگل کو کابل میں قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی، قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور افغانستان کے بعض تجارتی عہدیداروں سے الگ الگ ملاقات کی۔ پاکستان کے خصوصی ایلچی نے ان ملاقاتوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے امیر خان متقی سے تفصیلی بات چیت کی اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ممالک دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور امن و ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر کی طرف سے پاناما نہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کی دھمکی کے بعد اس ملک کے عوام نے مظاہرے کیے ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کے مطابق پاناما کے عوام کے امریکہ مخالف مظاہروں میں امریکی پرچم اور امریکی نو منتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی تصویر کو نظر آتش کیا گیا۔ پاناما نہر پر قبضے کے سلسلے میں ڈونالڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان کے جواب میں پاناما کے صدر نے اس بات پر زور دیا کہ اس نہر اور اس سے ملحقہ علاقوں کا ہر مربع میٹر پاناما کا ہے اور پاناما کا ہی رہے گا۔ واضح رہے کہ پیر کے روز ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر پاناما نہر کے حوالے سے ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو یہ نہر امریکہ کو واپس کر دی جائے۔ ایرانی فلم در آغوش درخت نے ہندوستان کے شہر چنئی میں منعقدہ 22ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں بین الاقوامی سینما کی بہترین فلم کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ ایران کے اسلامی ثقافت اور مواصلات کے ادارے نے 12 سے 19 دسمبر تک ہندوستان کے شہر چنئی میں منعقد ہونے والے 22ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں ایرانی فلموں در آغوش درخت، عطر آلود، سیما کی نامکمل داستان، ہوک اور کیپٹن کی نمائش کی گئی۔ اس بین الاقوامی فیسٹیول میں اسلامی جمہوریہ ایران کو فیسٹیول کے مرکزی ملک کے طور پر منتخب کیا گیا اور در آغوش درخت اور سیما کی نامکمل داستان نے مقابلے میں حصہ لیا۔ بین الاقوامی سیکشن میں در آغوش درخت نامی فلم کو بہترین فلم کا ایوارڈ اختتامی تقریب میں ممبئی میں ایران کے کلچر ہاؤس کے سربراہ محمد رضا فاضل نے وصول کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آپ آتے جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کوئی پوچھے ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں کس کے انوار جل ملاتے ہیں رہ روشق کیف و مستی ہے رہ روشق کیف و مستی ہے بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں اے مقام جھکا لو دل ہے مقام ادب جھکا لو دل یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں ہم ہیں ممنون بے خودی یارو ہم ہیں ممنون بے خودی یارو ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں مدح خان رسول وہ بھی ہے مدح خان رسول